بھائی جو ساتھی سوال کرنا چاہے وہ کرا کر کے نام بھی بتائے اور سوال پوچھے.
میرا نام سردار بابا سنگھ ہے. ہمارے ساتھیوں کو جو شکا دار جو ہے دلیا سامنے آ رہا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے اب تک مسلمان کے طور پر کیسے داخل ہوتے ہیں اور گزر یہ کہ یہ جو لٹریچر آ رہا ہے یہ ہم اس کا چھاپ رہا ہے اور ان کے نام چھاپ رہے ہیں شاید کر رہا ہے تو اس سے جو ہے کچھ وضاحت ہو جائے کہ ہمارے ساتھ ہوتی.
مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ بھائی جمعیت علماء اسلام والے یہاں یہ کہتے ہیں کہ شیعہ پہلے مسلمان تھا اب کیسے کافر ہو گیا تھا. پہلے کسی نے کہا مسلمان تھا؟ شیعہ تو کبھی بھی مسلمان نہیں ہوا. اگر آپ نے نہیں کہا اس کو پہلے کافر تو اس میں یہ تو نہیں ہے بات کہ وہ تھا ہی نہیں کافر یا آپ کو علم نہیں ہوا اس کے کفر کا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تھا ہی نہیں کافر. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام والوں کا یہ کہنا کہ شیعہ پہلے مسلمان تھا اب کافر ہو گئے یہ صحیح نہیں. شیعہ شروع سے کافر ہے, جب سے شیعہ مذہب وجود میں آیا ہے اس وقت سے یہ کافروں کا مذہب ہے. لیکن ہمارے ہاں اصل بات یہ ہے کہ شیعہ کے کفر کی جو اطلاع ہے یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی کافر ہیں کوئی کافر ایسا نہیں ہے جس کے ہاں تقیہ والا اصول ہو. تقیہ کا معنی یہ ہے کہ ایسا کام کرنا کہ ایک آدمی اوپر سے کچھ کرے اندر سے کچھ ہو. مثلا شیعہ کہتا ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ ابو بکر اور عمر کو اچھا نہیں سمجھتے تھے لیکن اوپر اوپر سے صاف تھے اندر سے مخالف تھے. ہماری اصطلاح میں اسے منافقت کہتے ہیں لیکن شیعہ اس کو تقیہ کہتے ہیں. تو شیعہ جو ہے کیونکہ تقیہ کرتا ہے جتنی بھی مسلمان حکومتیں آئیں ان کے اندر شیعہ داخل ہو گیا اور کہتا رہا کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں ہم صحابہ کے ساتھ ہیں. اور جب شیعہ ان سے پوچھتے تھے کہ تم تو مسلمانوں کے ساتھ ملو گے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تقیہ کر رہے ہیں ہمارا مذہب تقیہ ہے. کیونکہ تقیہ کا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا اور ہم لوگ بھی دھوکہ دے کر ان کے ساتھ شریک ہوا. کیونکہ 1400 سال سے شیعہ ہر دور میں علماء کو حکمرانوں کو دھوکہ دیتے رہے کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں تقیہ کرتے رہے. تو اس وجہ سے ان کو عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح کھلے عام کافر کافروں کی جگہ پر نہیں رکھا گیا. لیکن جن علماء نے اپنے اپنے دور میں شیعہ کے اس تقیے کو پہچان لیا انہوں نے شیعہ کو کافر قرار دیا. مثلا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیعہ واجب القتل ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر کو جو برا کہتا ہے وہ کافر ہے. اور شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر اور عمر کو برا کہنا ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اچھا اسی طرح مولانا اس طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے شیعہ کو کافر لکھا. اسی طرح حضرت اپنا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شیعہ کو کافر کہا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے شیعہ کو کافر کہا اور مولانا عبدالشکور لکھنوی نے شیعہ کو کافر کہا. مولانا رشید احمد گنگوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا فتاوی رشیدیہ میں یہ بات ہے کہ بھئی ایک لڑکا شیعہ ہے اس کو لڑکی سنی ہے نکاح ہو گیا. اب بعد میں پتہ چلا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ شیعہ ہے اب طلاق کیسے لے. تو مولانا رشید احمد گنگوری رحمۃ اللہ جواب دیا کہ طلاق کی تو ضرورت تب آئے اگر نکاح ہوا ہو, شیعہ تو کے ساتھ تو نکاح ہی جائز نہیں ہے تو اس لیے طلاق کی ضرورت ہی نہیں وہ خود بخود علیحدہ ہو جائے. اچھا اور اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ حریت الطالبین میں شیعہ کو کافر لکھا. تو جن علماء نے تقیے سے واقفیت حاصل کی اور شیعہ کے عقائد جانا انہوں نے شیعہ کو کافر کہا. یہ بھی یہ کہنا صحیح نہیں کہ شیعہ کو پہلے کافر نہیں تھا اب کافر ہوا. تو ان جمعیت کے ہمارے ساتھیوں سے یہ کہو کہ تمہیں اگر علم نہیں تھا تو ہمارا کوئی قصور نہیں, تمہاری معلومات کم ہے, پہلے پرانی ساری کتابوں کا مطالعہ کرو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مولانا منظور نعمانی نے انڈیا سے ایک فتویٰ شائع کیا ہے جس میں علماء دیوبند کے تمام کے دستخط موجود ہیں کہ شیعہ کافر ہے. مولانا منظور نعمانی بریلوی علماء کے, اہل حدیث علماء کے اور دیوبندی علماء کے اور جمعیت علماء اسلام کے جو مرکزی نائب امیر ہیں مولانا عبد الکریم قریشی پیر شریف والے ان کے بھی اس پر دستخط ہیں. تو ان سے یہ کہو کہ جمعیت علماء اسلام کے جو نائب امیر ہیں آپ کے ان کے اس پر دستخط ہے کہ شیعہ کافر ہے. تو آپ ہم سے کیوں کہتے ہو, مولانا عبد الکریم صاحب سے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ اور یہ کہنا کہ جناب یہ اپنا کتابیں امریکہ چھاپتا ہے تو چلو کسی پر بات کر لیتے ہیں, یہ بات ان کو کہو کہ یہ بات تو شیعہ بھی نہیں کہتے کہ امریکہ چھاپتا ہے. شیعہ بھی کہتے ہیں کہ واقعی ایران سے آئی ہے. میرے سامنے وزیر اعظم پاکستان کی جو لاہور کی میٹنگ ہوئی ہے 28 ستمبر 1991 کو, اس میں شیعہ نے مانا ہے کہ واقعی ایران سے کتابیں آئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مدعی سست گوا چست والی بات ہے کہ جن کی کتابیں ہیں وہ تو مان رہے ہیں کہ اپنے چاپی ہیں اور جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں امریکہ سے آ رہی. جناب
میرا نام نیاز محمد, میں کتابہ کا خادم ہوں. میں دو سوال کرنا چاہتا ہوں
جناب.
ایک سوال یہ ہے کہ کتاب صحابہ والی یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب صحابہ مذہبی تنظیم ہے, تو پھر انہوں نے الیکشن میں کیوں حصہ لیا؟
جی.
اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سپاہی صحابہ والے مطلقاً کہتے ہیں کافر کافر شیعہ کافر, تو اس میں تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے ان کے بے شمار فرقے ذکر کیے ہیں, تو ایسے افراد اب بھی موجود ہیں جن کا تعلق انہیں فرقوں سے ہے, تو یہ مطلقاً فتویٰ نہیں لگانا چاہیے کیا سب کہتے سب کافر ہیں؟
ٹھیک ہے, آپ کا سوال ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے. سوال کا جواب دینے سے پہلے میں کہوں گا یہ مولانا سلطان محمود زیا صاحب تشریف لائے, ان کو بھی ادھر آگے لے آئے, ہمارے مرکزی نائب صدر ہیں. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ سپاہ صحابہ جو ہے اگر اس نے یہ مذہبی تنظیم ہے تو الیکشن میں کیوں حصہ لیا؟ تو جتنے آپ یہاں پاکستان میں مذہبی تنظیمیں ہیں, آپ میں سے تبلیغی جماعت سب سے زیادہ مذہبی ہے, ٹھیک ہے, لیکن الیکشن کے اندر ووٹ وہ بھی دیتے ہیں یا نہیں؟ تو ووٹ دینا یہ بھی سیاست ہے, تو ووٹ اگر ایک مذہبی جماعت ووٹ دے سکتی ہے تو اسی طرح ساری مذہبی جماعتیں ووٹ دے بھی سکتی ہیں, لے بھی سکتی ہیں. اب یہ بات کہ عملی طور پر سپاہ صحابہ نے سپاہ صحابہ کے پلیٹ فارم پر الیکشن نہیں لڑا, ہم نے جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور جمعیت علماء اسلام کے دونوں گروپوں کی ہمیں حمایت حاصل تھی, مولانا سمیع الحق صاحب اور مولانا فضل الرحمان. چنانچہ ہمارا جو جنگ میں الیکشن ہوا اس میں الیکشن میں مولانا سمیع الحق صاحب بھی آئے, مولانا فضل الرحمان بھی آئے. ہمارے پاس ٹکٹ جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کا تھا لیکن مولانا فضل الرحمان بھی ہمارے ساتھ تھے, چنانچہ یہ بھی وہاں الیکشن میں ہماری حمایت میں آئے اور انہوں نے آ کر وہاں تقریر کی. تو مولانا عبدالغفور حیدری اور بلوچستان کے وزیر یہ بھی وہاں ہمارے الیکشن میں گئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں سپاہ صحابہ کے پروگرام سے متفق ہوں, وہاں پر جلسے میں وہ قسم موجود ہے. تو اب بات یہ ہے کہ سپاہ صحابہ نے اپنے نام پر الیکشن نہیں لڑا, سپاہ صحابہ اگر اپنے نام پر الیکشن لڑتی پھر سیاسی جماعت ہوتی, ہم نے کسی جتنے تو میں اسلام کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا, اس لیے اب بھی سپاہ صحابہ مذہبی جماعت ہے, دینی جماعت ہے اور سیاسی جماعت نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ شاہ عبدالعزیز نے شیعہ کے کئی فرقے ذکر کیے, لیکن شاہ عبدالعزیز نے شیعہ کا فرقہ جو ہے اسنا عشری فرقہ اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ کافر ہے, اور پاکستان میں اور انڈیا کے اندر ہے ہی شیعہ اسنا عشری اور ایران میں بھی اسنا عشری, اگر پاکستان میں اسنا عشری شیعہ کے علاوہ اور کوئی شیعہ فرقہ بھی موجود ہو تو آپ نام لے کر بتائیں کہ فلاں عالم شیعہ کا ایسا ہے کہ جو شیعہ اسنا عشری نہیں ہے. سارے شیعہ اسنا عشری کا معنی ہے بارہ اماموں والے, اور بارہ اسنا عشر عربی میں بارہ کو کہتے ہیں, تو اسنا عشری کا معنی بارہ اماموں والے. تو شیعہ کے نزدیک اماموں کا رتبہ نبیوں سے اونچا ہے, یہی اس کے کفر کی دلیل ہے, لہذا کوئی شخص بھی بارہ اماموں کے عقیدہ رکھنے والے کو مسلمان نہیں کہہ سکتا. شاہ عبدالعزیز نے بھی اسنا عشری کو بھی کافر کہا اور علی الاطلاق یہ کہا کہ جس آدمی نے ابو بکر عمر کو برا کہا وہ کافر ہے, یہ علی الاطلاق بات ہے. تو دنیا میں کوئی شیعہ کا فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جو ابو بکر عمر کو گالی نہ دیتا ہو اور برا نہ کہتا ہو, اگر ہے تو مجھے نام لے کر بتاؤ کہ وہ کہاں ہے, اس کا کیا نام ہے.
اگر سپاہ صحابہ کسی اور پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہتی ہے تو اس میں کچھ سپاہی صاحب اپنے مذہبی پرچم کو استعمال کر سکتے ہیں؟
کر سکتی ہے, مذہبی پرچم تو بطور حمایت کے ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر جمعیت علیہ السلام کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتے ہیں تو اپنا پرچم بھی اس میں لے آتے ہیں, جمعیت والے بھی پرچم اس میں ہوتے ہیں, اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور بات کریں, اور کسی نے اس کو سوال کرنا ہو؟
میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ شیعہ لوگ کسی کورٹ میں یہ بات لے جائیں کہ اگر ہم لوگ مسلمان ہیں اور سپاہ صحابہ والے جو ہیں ان کے ساتھ دلیل سے ثابت کر دیں گے کہ
ہاں جی
آپ کہنا چاہتے ہیں آپ لوگ کہ بھائی شیعہ لوگ ریٹ کر دیں کسی کورٹ میں کسی عدالت میں, ہم لوگ اس کی کفر ثابت کرتے ہیں اور وہ لوگ اپنا اسلام ظاہر کریں, اگر ان لوگوں نے اپنا اسلام ثابت کیا تو پھر ہم لوگوں کو سرعام گولی مار دی جائے یا چوک پہ لٹکایا جائے, یہ کہتے ہیں سپاہ صاحب والے
جانب ہے. ہم نے چیلنج کیا ہے.
چیلنج تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ بات کوٹ میں نہیں لے جاتے. آپ لوگ یہ پاکستان عام الیکشن جو ہوتا ہے اس میں مسلم نشستیں ہوتی ہیں, تو اس میں ظاہر ہے کہ غیر مسلم حصہ نہیں لے سکتا ہے, اس کے لیے مخصوص نشستیں ہیں. تو آپ لوگوں کے ساتھ عابدہ حسین ایک مشہور شخصیت تھی, اس نے حصہ لیا الیکشن میں. تو آپ لوگ اس پر ریٹ کرنے کے لیے غیر مسلم نے ہمارے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے.
اصل بات ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس میں شیعہ ابھی غیر مسلم ڈکلیئر نہیں ہوا. تو جب غیر مسلم ڈکلیئر نہیں ہوا ابھی تک تو ہم ریٹ کیسے کر رہے ہیں؟ مطلب ہے کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یعنی آئین ہے اس کے اندر شیعہ جو ہے وہ غیر مسلم نہیں ہے, وہ مسلمان ہے. اس بنیاد پر آپ کا یا کوئی شیعہ بھی الیکشن میں حصہ لیتا ہے, پہلے وہ ڈکلیئر ہو پھر ریٹ کرے گا جناب یہ تو کافر ہے ڈکلیئر ہو چکا ہے لہذا. تو اس جس آئین کے تحت ہم نے ریٹ کرنی ہے اس آئین میں تو وہ مسلمان ہے, تو کیسے ریٹ کریں؟ یہ بات. ہاں جی,
کہاں
لے لائی کے؟
ہاں جی, یہ شیعہ زیادہ ہے جیسے ایران شام عراق, یہ وہاں کی سنی تھی بہت تنگ ہوئیں گے, اس چیز سے بہت متاثر ہوئیں گے. ان کی کیا بنے گا آخر وہاں, جیسے ہم شیعہ پاری کا دباؤ دار یہاں تو دس گھر ہیں, ان سارے سنی ابھی جس کی بھی بات کرو بہت شیعہ کہتے ہیں, ان کی کیا بنے گا آخر؟ ان کے لیے بھی ایک سوچنی چاہیے کہ بھائی ان کے لیے کیا.
اصل بات یہ ہے, یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ایران کے اندر 35% سنی ہیں اور وہ ایران میں تمام سہولتوں سے محروم ہیں. 35% سنی, ایران کے سنیوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے, حتیٰ کہ تو ایران میں 35% سنی ہے اور 65% شیعہ ہے, بلکہ 60% ہوگا, 5% بھائی وغیرہ. تو اب 35% جو سنی ہے ان کو ایران میں اتنے زیادہ مشکلات کا سامنا ہے کہ آپ اور میں اس کا تصور نہیں کر سکتے. مثلا پہلی مشکل کیا ہے کہ شہنشاہ ایران کے آنے سے پہلے پاکستانی جو سفارت خانہ تھا ایران میں تہران میں, وہاں پر جا کر سنی نماز پڑھتے تھے, لیکن شہنشاہ ایران کے جانے کے بعد خمینی کے دور میں وہاں نماز پڑھنا ممنوع قرار پائی اور اعلان خمینی نے کیا کہ سنی جو ہے وہ شیعہ کے پیچھے نماز پڑھے تاکہ لوگوں کو کہے کہ اتحاد ہے. آپ یہ بھی کہا کہ سنی کی مسجد ہے اور شیعہ کو کہاں کہ ان میں پیچھے نماز پڑھے, نہیں صرف شیعہ کے پیچھے جا کر سنی نماز پڑھے. یہ قانون بنایا 87 میں ایران کا آئین بنا اور اس آئین کی شک نمبر 12 میں لکھا کہ ایران کا صدر اور وزیر اعظم یہ شیعہ اثنا عشری ہوگا اور 3 پشتوں سے ایران میں آباد ہوگا تو تب وہ صدر اور وزیر اعظم بنے گا. اور ایران کا پارلیمنٹ کا ممبر, ایران کا سفیر, مشیر, وزیر اور ایران کا بلدیاتی اداروں کا کوئی چیئرمین بھی سنی نہیں بن سکتا بلکہ شیعہ بنے گا. تو ان تمام سہولتوں سے وہاں کا سنی محروم ہے, حتیٰ کہ ایران کے اندر جتنی یونیورسٹیاں ہیں کسی یونیورسٹی میں کسی سنی طالب علم کو داخلہ نہیں دیا جا سکتا. یعنی اصفہان کی یونیورسٹی میں کوئی 3 طالب علم سنی داخل تھے, ان کو بھی بعد میں نکال دیا گیا. یہ گزشتہ 7 سالوں کی رپورٹ ہے. تو اس لیے وہاں پر سنی جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پسرا ہے. 10,000 علماء شہید ہو چکے ہیں, 80,000 عام سنیوں کو انقلاب دشمن قرار دے کر یا 12 سالوں میں ذبح کیا جا چکا ہے. اور میں نے کئی دفعہ مطالبہ کیا ایمنسٹی انٹرنیشنل جو اپنا انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں بین الاقوامی, ان سے مطالبہ کیا کہ کشمیری مسلمانوں کے لیے آپ بات کرتے ہو اور افغانستان کے لیے بھی کرتے ہو اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی کرتے ہو, لیکن ایران کے سنی مظلوموں کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. سپاہ صحابہ نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے اور اپنے رسالے میں بھی لکھا ہے اور میں نے پریس کانفرنسیں بھی کی ہیں. اور اسی طرح عراق کے اندر سنیوں کی تعداد کم ہے شیعہ سے. عراق میں 55% شیعہ ہے لیکن عراق کی پوری حکومت سنیوں کے پاس ہے. صدر صدام جو ہے اس کے ساتھ ہمارا کئی باتوں میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ سنی حنفی ہے. اور عراق کے اندر بہت بڑے بڑے علماء اور حکمران اعلی عہدوں پر وہ سنی ہیں. اور شیعہ جو ہے ان کے پاس حکومت نہیں ہے, اس لیے سنیوں کے اوپر وہ ظلم وہاں نہیں کر سکتے. اور شام کے اندر ایسا ہے کہ شام میں کئی سال پہلے وہاں 38,000 علماء اور عوام کو مارا گیا ہے اور جیلوں میں ڈالا گیا اور حلب کے علماء پاکستان میں در در کرتے رہے، ان کو جیلوں کے اندر ایک ایسا مارا کہ ذبح کر دیا گیا، اور ان کے جسموں کے اندر میخیں گاڑی گئی، اور ان کے بچوں اور بچیوں کو ان کے سامنے ذبح کیا گیا. ہزاروں علماء یہ حافظ الاسد نے ذبح کر دیے، کیونکہ یہ نصیری فرقہ جو شیعہ کا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو وہاں شام کے اندر بھی سنیوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے جس طرح ایران میں. تو سپاہ صحابہ یہ شام کے سنی مظلوموں کے بھی حق میں آواز اٹھا رہی ہے اور ایران کے سنیوں کے حق میں بھی آواز اٹھا رہی ہے.
پاکستان میں سبھی میں ابھی اکثر سر فوجی رہتے ہیں، فوج ہے، اگر فوج میں یہ چیز پھیل جائے تو اس میں تو مطلب ہے افرا تفری پھیل جائے.
کیا پھیل جائے مطلب
ابھی شیعہ بھی اس ٹائم بڑے بڑے پوسٹ پر ہے. ابھی ایک سنی کا کام جاتا ہے وہ مطلب وہ روک لیتا ہے، وہ آگے نہیں چھوڑتا ہے. ابھی مثال کے طور پر
ہم یہ نہیں چاہتے، میری بات سنیں نا، میں آپ کی بات سمجھ جاؤں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ فوج میں یا ہر محکمے میں بغاوت ہو جائے، لڑائی ہو جائے، ہم یہ نہیں چاہتے.
نہیں ابھی مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ بڑے افسر کے پاس کسی سنی کے کام جاتا ہے، وہ اس کو مطلب ٹاڑ مٹوڑ کر دیتے، پیچھے واپس کر دیتے. یہ تو بھی ابھی ایک مطلب سنی کے لیے پریشانی بڑھتی جا رہی ہے نا، کہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی وہ شیعہ بیٹھا ہے چھٹی منظور کرنے کے لیے یا کوئی فنڈ منظور کرنے کے لیے، وہ تو ایک شیعہ بیٹھا ہے وہ نہیں کر رہے، تو اس کے لیے ایک پریشانی بنتی جا رہی ہے.
نہیں وہ تو ہے پریشانی اور ہمیں بھی اس کا احساس ہے پریشانی کا، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ پاکستان کے ہر محکمے میں شیعہ سنی لڑائی نہیں کرانا چاہتی کہ اگر ہم فوج کے اندر یہ بات کہیں کہ یہاں سے فوج سے شیعہ کو فوجی افسروں کو کہیں نکال دو تو خانہ جنگی ہوتی ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایران جو ہے پاکستان کے اندر خمینی کی کتابیں تقسیم کر رہا ہے، خمینی کا پیسہ تقسیم کر رہا ہے، جس سے شیعہ جو ہے وہ اسلحہ لے رہے ہیں، لٹریچر پھیلا رہے ہیں. یہ مداخلت بند کی جائے پہلی بات. دوسرا کہ پاکستان میں جن شیعوں نے صحابہ کے خلاف لکھا ہے ان کو سزائے موت دی جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کی کتابوں کو ضبط کیا جائے، اور شیعہ کو تناسب آبادی کے اعتبار سے ملازمتیں دی جائیں کہ پاکستان کے اندر مثلا شیعہ 2% ہیں تو 2% کے حساب سے ملازمت ان کو دی جائے. ان کو یہ نہیں کہ فوج کے اندر ہر پانچواں افسر شیعہ ہے، ہر چوتھا افسر شیعہ ہے تو 25% شیعہ کو ملازمت مل گئی. تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی تناسب آبادی کے اعتبار سے ان کو ملازمت دی جائے اور سنیوں کے جو حقوق مرے ہوئے ہیں ان کو بحال کیا جائے. سپاہ صحابہ کی کوشش سے جب بے نظیر اقتدار میں تھی تو 44 ممبر قومی اسمبلی میں شیعہ تھے، لیکن اس کے بعد نواز شریف کے اس الیکشن کے اندر ہم نے پوری کوشش کی، شیعہ کے خلاف کام کیا پورے پاکستان میں. مولانا کرواز کی شہادت کے بعد اللہ کا فضل ہوا کہ اس وقت 11 ممبر قومی اسمبلی میں شیعہ ہے، صرف 11، اور صوبائی اسمبلیوں میں اس وقت 83 ممبر شیعہ تھے پورے 4 صوبوں میں، اور اس وقت صرف 22 ممبر صوبائی اسمبلی میں شیعہ ہیں. لیکن آئندہ الیکشن میں انشاءاللہ تناسب اس سے بھی بہت کم ہوگا.
میرا نام
نظام
الدین، جی کہ ہمارے بھائی نے کہا سوا کا میں حاضر ہوں، اور اس سے جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ ہندو یا پھر اقلیت عیسائی اقلیت ہے، وہ تو اقلیت شیعہ بھی بن گئے. اس کا ہمارے سبا کے ایسے ارکان ہیں، کچھ ایسی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے سبا کے نہیں مانتے سفا سبا، کیونکہ ایک یہ لڑانے والا اثر تفریح پھیلانے والی جماعت ہے، ان کے ساتھ ہم کوئی ساتھ نہیں دے سکتے. اور اس کے علاوہ ہمارے اپنے سفا سبا کے جو ارکان تھے وہ ان سیاسی پارٹی جو ہمارے سفا سبا کے خلاف ہے ان کے ساتھ دے چکے، حقیقت بات ہے کہ انہوں نے ان کا ساتھ دے چکے. جیسا ہمارے مودی صاحب جامع مسجد میں لائی کے ان کو معلوم ہے، اور ان کے علاوہ یہاں پہ قدیم میں پاس ہے اجی بشیر ہے 28 جگہ سے، انہوں نے کہا کہ میں ایک یہاں پہ ایران کا ایک مولوی ہے شیعہ، ان کے پاس میں گیا، میں نے کہا بھائی میرے سر پہ درد ہے. انہوں نے کہا کہ ایک دن مجھے بتایا کچھ ایسے گلدارہ نے کہا کہ ادھر حضرت عمر فاروق کا نام لکھا اوپر جھکی ہے ہمارا، میں نے نہیں دیکھا کہہ رہا تھا. دوسرے دن پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے بولا صبح جانا، میں صبح جو گیا پھر انہوں نے ایسے کیا گلدارہ نکال کر کے حضرت عمر فاروق کے نام لکھے جھکی ہے ہمارے، میں نے دیکھا تو حضرت عمر فاروق کا نام لکھا تھا، میں نے اس کا اپروچ کیا، اس کا اپروچ میں نے کہا بھائی آپ کیا کرے، بس کافی جو آپ نے کیا کافی. اب جس آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ شیعہ ہمارے ساتھ ایسا ثبوت نہیں ہے کہ ہم بہت لوگ ہمارے سامنے سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی کس وجہ پہ آپ ان کو شیعہ کہہ سکتے ہیں، ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہمارے لوگ لائک شیعہ خان ان کو کم سے کم ثبوت آ سکتے ہیں.
اصل بات یہ ہے کہ کسی آدمی کا یہ معلوم ہونا کہ یہ شیعہ ہے یا نہیں، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہ شیعہ مذہب کے اندر یہ بات داخل ہے، خمینی نے لکھا ہے تذکرہ المسائل میں، کہ اگر کسی سنی کو، اگر کسی شیعہ کو سنیوں کو دھوکہ دینے کے لیے سنیوں کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے تو اس کو اجازت ہے، بلکہ اس نماز کا کہ وہ سنیوں میں داخل ہو کر کہے میں سنی ہوں اور ہو وہ شیعہ، تو جب وہ دھوکہ دے کر کسی سنی کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس کو نماز کا 5 گنا زیادہ ثواب ملے گا. تو اب اس کو تو جھوٹ بولنے کا ثواب مل گیا ہے، اور آپ کو تو جھوٹ بولنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، آپ تو سنی ہے، سنیوں کو تو جھوٹ بولو گے تو گناہ ہوگا، ان کو جھوٹ بولنے کا ثواب ملے گا. تو جس مذہب کے اندر منافقت کرنے کا ثواب ملتا ہے اور وہ تو منافقت کر رہا ہے تو اس طرح فوری طور پر پتہ نہیں چل سکتا. لیکن عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ جو شخص آپ کو شک ہو کہ یہ شیعہ ہے، اس کو آپ یہ کہو کہ تم کہو کہ خمینی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں، پھر ہم مانیں گے کہ تم سنی. یا جس نے صحابہ کرام ابو بکر اور عمر کو برا کہا وہ کافر ہے، جس وقت آپ یہ وضاحت کروائیں گے تو اس کے بعد وہ اس کی آواز اور اس کا چہرہ بدل جائے گا اگر وہ کہنا بھی چاہے گا. اس لیے کہ شیعہ مذہب نے حضرت علی کا ایک قول نقل کیا ہے کلینی نے، کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی موقع پر ایسا جھوٹ بولنا پڑے کہ اس میں مجھے بھی گالی دینے کی ضرورت ہو تو مجھے گالی دے دیا کرو، میری طرف سے اجازت ہے. یہ حضرت علی کا قول نقل کیا کہ حضرت علی نے یہ فرمایا ہے. اچھا، اب اس مذہب میں تو حضرت علی کو برا کہنا بھی عبادت ہو گیا، تو کیسے آپ اندازہ لگائیں گے؟ منافقت کا علاج کوئی نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے آپ کرائن سے کہ ایک شیعہ ہے اور آپ کو یقین ہے کہ یہ شیعہ ہے، لیکن اس کو کہو کہ ادھر عمر فاروق کو جو برا کہتا ہے وہ کافر ہے، عمر فاروق میرا سردار ہے، میں اس کو سردار مانتا ہوں، کھلے عام کہو. تو عمر فاروق کا جب شیعہ نام لے گا اس کا رنگ بدل جائے گا. یہ میرا تجربہ ہے، میں شیعوں کے ساتھ یہ کر چکا ہوں کہ عمر فاروق کا نام جب شیعہ لے گا اس کا رنگ بدل جائے گا. وہ کھل کر عمر فاروق کی تعریف نہیں کر سکتا، یا امیر معاویہ کی تعریف نہیں کر سکتا. امیر معاویہ ہمارا سردار ہے، عمر فاروق ہمارا سردار، یہ کہلاؤ تو پتہ چل جائے گا یہ شیعہ ہے یا منافقت کر رہا ہے. اور دوسری بات ہے کہ شیعہ مذہب سارا تقیے پر ہے، جزل پر ہے، فریب پر ہے. یہ شیعہ جو ہے اس کے دل میں ایمان نہیں آ سکتا. کوئی شیعہ یہ کہے کہ اب میں شیعہ مذہب چھوڑ کر سنی بن گیا ہوں، یہ یقین نہیں کر سکتا آدمی. اس لیے کہ شیعہ مذہب اپنا مذہب کو بدل کر سنی ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں لیا، انہوں نے ان کے خلاف ہندوؤں میں شکایت کی، 50 سال پہلے کی بات ہے، یہ ضلع لیا میں شکایت کی. انگریز تھا ایک جج ادھر میاں والی میں، اس کی عدالت نے دعویٰ دائر کیا کہ خواجہ غلام حسن سواگ جو بزرگ ہے، ہندوؤں نے یہ سوال کیا کہ وہ ہمارے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنا رہا، تو آپ اس کے خلاف کاروائی کرو کہ ہمارے مذہب والوں کو زبردستی وہ بنا رہا ہے. تو انہوں نے جناب علی خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ کو طلب کر لیا انگریز نے، انگریز جج نے، اور عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کہا کہ تم کیوں شیعہ اپنے ہندوؤں کو کیوں مسلمان بناتے ہو؟ اس نے کہا، وہ صاحب کرامت بزرگ تھا، صاحب کرامت کا معنی کہ اولیاء اللہ کے ساتھ سے کوئی کرامت ثابت ہو جائے، بزرگ لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے چلو ہندوؤں کو تو زبردستی کلمہ پڑھایا، تجھے کس نے کلمہ پڑھایا؟ بس یہ تجھے کہا نا جب تو انگریز اسی وقت بیٹھا کلمہ پڑھنے لگا، اشہد اللہ الہ الا اللہ کرو، یہ پڑھا. اچھا، اب وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا. تو باہر نکلے تو لوگ اپنا خواجہ صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں کہ آپ بڑے ولی اللہ ہیں، بزرگ ہیں، تو ہندو انگریز جج کو کلمہ پڑھا دیا. تو ایک آدمی نے یہی مجمع میں سوال کیا کہ آپ ہندوؤں کو مسلمان کر رہے ہو، سکھوں کو بھی، یہ جو شیعہ ہیں ان کو مسلمان کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ کئی شیعہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تمہیں مسلمان نہیں کرتا ہوں. انہوں نے کہا شیعہ کو مسلمان کیوں نہیں کرتے، سکھوں کو مسلمان کر رہے ہو؟ تو خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک ہر انسان جتنے بھی دنیا میں ہے ان میں ایک ٹہنی یا ایک چنگاری ہوتی ہے ایمان کی، ایمان کی ایک ٹہنی ہوتی ہے اندر، ایک شاخ ہوتی ہے ایمان کی. اچھا، وہ جو ایمان کی شاخ ہے وہ مرجھائی ہوئی ہوتی ہے یہودیوں میں، عیسائیوں میں مرجھا جاتی ہے. جس وقت میں توجہ کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں تو وہ ہری ہو جاتی ہے. لیکن شیعہ ایسا کافر ہے کہ صحابہ کرام کو گالی دینے کی وجہ سے اس کی وہ جو شاخ ہے وہ جل گئی ہے، مرجھائی نہیں ہے، جل گئی ہے آگ کی طرح. تو جو جلی ہوئی ہے وہ ہری نہیں ہو سکتی. تو صحابہ کرام کو گالی دینے کی وجہ سے ان کی وہ جو شاخ ہے جلی ہوئی ہے. اس لیے ان کا یہ کہنا کہ میں سنی ہو گیا ہوں، یہ ہم نے کئی جا کر دیکھے کہ سنی ہونے کا اعلان کیا بعد میں پھر شیعہ ہو گئے، اصل میں وہ شیعہ ہی تھے، اور ایسے بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ان کے مذہب میں صحابہ کو گالی دینے کی وجہ سے یہ اندر سے مکمل طور پر مردود ہو چکے ہیں.
میں محمد میرا لائی کچھ سوالات ہیں. ایک آپ نے تہذیب مسائل کا حوالہ دیا تو میں بھی اس میں ناس بھی کا لفظ ذکر کرتے ہیں اور ہم اس کا ترجمہ سنی کے ساتھ کرتے تھے تو یہ کہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اور دوسری بات ہم شیعوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ قرآن پاک میں تحریف کے قائل ہیں کہ اس قرآن کے اندر کمی اور بیشی ہوئی ہے. تو اس طریقے سے غلام حسین نجدی شیعہ انہوں نے اشتہار چھپایا ہے تو اس میں انہوں نے ہمارے سنی کو کہ سنیوں کی کتابوں سے وہ روایت نقل کی ہیں جو روایت دلالت کرتی اس بات پر کہ اس قرآن کے اندر تحریف ہوا ہے. جیسے ابن عمر کی روایت نقل کرتے ہیں کہ ان کو سورہ بقرہ جو ہے وہ اتنی آیت ہوتی پھر اس کے بعد کم ہو گئی, وہ آپ کو بخود معلوم ہے. تو یہ دوسرا سوال ہے اس بارے میں تاکہ ان روایت کا مکمل جواب ہو جائے. کافی ہم نے کتابیں دیکھی لیکن اس کا مکمل جواب ہمیں نہیں ملا, شاید وہ کتابیں ہم تک نہ پہنچی ہو. اور تیسری بات آپ نے فرمایا کہ شیعہ جو ہے وہ سنی نہیں ہو سکتا, تو آج یہ کتاب بک رہی تھی شیعہ مذہب کی, مولانا شیخ صاحب نام ہے وہ شیعہ سے سنی بن گئے. اور دوسری کتاب آیات بینات نذیر احمد پہلے شیعہ تھے شیعہ مذہب کے تھے پھر وہ جو ہے سنی بن گئے. برائے کرم ان سوالات کا جواب تفصیلی سے عنایت کرنا.
پہلا سوال آپ نے جو کیا ہے کہ بھائی تہذیب مسائل میں نواسب کا ناسبی کا ذکر ہے, شیعہ کی پوری اصطلاح میں کہیں بھی سنی کا لفظ نہیں, وہ ناسبی کا لفظ ہمارے لیے استعمال کرتا ہے. مثلا شاہ عبد العزیز کے بارے میں کہتا ہے وہ ناسبی تھے, شاہ عبد العزیز ناسبی تھے, انہوں نے توبہ اثنا شریعہ ایک ناسبی نے لکھی. تو جب ناسبی کا لفظ ہمارے ساتھ انہوں نے مسمم یعنی مسمہ بنا دیا ہمیں ناسبی کا, تو یہ شیعہ کی اپنی لینگویج اور اپنی زبان میں ہم لوگ ناسبی ہیں, ہمیں ناسبی کہا ہے.
میں شاہ عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ کو ناسبی لکھا ہے,
یہ اپنا غلام حسین نجوی کی کتاب میں قول مقبول میں ہے. اچھا, اور کئی کتابوں میں ہے شیعہ کی, تو ہمارے لیے براہ راست وہ ناسبی کا لفظ استعمال کرتے ہیں خود ان کی کتابوں میں کتابوں سے سوال ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ جو سوال کیا ہے تحریف کا اس کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں. یہ جو آپ نے کہا کہ نذیر حسین یا نذیر صاحب اور یا یہ اپنا مولانا شیر محمد بن غلام محمد یعنی یہ سنی ہو گئے, یہ اصل بات یہ ہے کہ اس میں کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. میں نے یہ کہا کہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ جو بھی شیعہ سنی ہونے کا اعلان کرے وہ نہیں ہوتا. ہماری جو تجربات ہیں 8-10 تجربے ہیں ہمارے ہم نے کیے, اس میں وہ شیعہ جو ہے اصل میں سنی نہیں ہوا. اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو نوادرات میں سے ہے, تو نادر میں ایسے ہو سکتا ہے. تو الکلیم کا المعدوم ویسے ہی ایک آدمی اگر ہو گیا ہے کہیں یا دو بھی ہو گئے ہیں یا چلو زیادہ بھی کہیں ہو گئے ہوں گے یعنی لا علمی میں ایسے تھے تو وہ اس کو نہیں کہا جا سکتا, وہ اس سے مستثنا ہے. اچھا, اور مولانا غلام محمد شیر محمد صاحب کی جو بات ہے یہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سنی کیسے ہوئی. یہ جس طرح ایک عالم ہوتا ہے, ایک عالم غلط فہمی کی بنیاد پر شیعہ ہو گیا, غلط فہمی کی بنیاد پر شیعہ ہے, یا ایک آدمی کو اپنے عقائد کا علم نہیں اور وہ شیعہ ہے تو وہ سنی ہو سکتا ہے. ایک آدمی شروع سے شیعہ ہے یا شیعہ بنا ہے صحابہ کو تکفیر اور گالی دیتا ہوا ہے وہ سنی نہیں ہو سکتا. یہ بنیاد ہے. مثلا یہ جو مولانا شیر محمد صاحب تھے یہ پہلے سنی تھے اور بعد میں یعنی کچھ کتابوں کو دیکھ کر یا غلط فہمی کی بنیاد پر شیعہ ہو گئے. اچھا, جب یہ شیعہ ہو گئے تو ایک پیر قطبی شاہ تھے ملتان کے, بہت بڑے بزرگ گزرے پیر قطبی شاہ. پیر قطبی شاہ کے ساتھ انہوں نے مناظرے کا چیلنج دیا مولانا شیر محمد نے کہ بھائی میرے ساتھ تم مناظرہ کرو, اگر تم مجھے ہرا دو تو میں سنی مذہب قبول کر لوں گا. اور یہ جو پیر قطبی شاہ تھے ملتان والے, یہ بہت بڑے عالم تھے. یہ سن 1935 کی بات ہے, حیدرآباد جو سندھ میں ہے, حیدرآباد ریلوے اسٹیشن کے سامنے عیدگاہ ہے, اس عیدگاہ میں یہ مناظرہ طے پایا 1935. اچھا, ادھر سے شیعہ کا اسٹیج لگا ہوا ہے, ادھر سے سنیوں کا اسٹیج لگا ہوا ہے. مولانا شیر محمد صاحب شیعہ کا اسٹیج پر آئے, پیر قطبی سنیوں کا اسٹیج پر آئے. تو مناظرے کے دوران پیر قطبی شاہ نے ایک ایسی بات کہی, ایک ایسا سوال کیا کہ وہ جو اپنا مولانا شیر محمد تھے ان کے پاس اس کا جواب نہیں آیا. جب جواب نہیں آیا چونکہ وہ ہوئے تھے غلط فہمی کی بنیاد پر, یعنی شروع سے وہ شیعہ نہیں تھے, گالیاں انہوں نے صحابہ کو نہیں دے رکھی تھی, ایمان کی جو اشتہ نہیں تھی وہ جلی ہوئی نہیں تھی, تو فوراً کے ذہن میں آیا کہ بھئی یہ جو سوال انہوں نے کیا ہے یہ میرے پاس اس کا جواب نہیں, اور یہ جو بات کہتے ہیں یہی صحیح ہے. چنانچہ جلسہ عام کے مناظرے کے دوران سٹیج پر کھڑے ہوئے انہوں نے شیعہ مذہب چھوڑنے کا اعلان. اچھا, اپنے ان کے شیعہ وہاں تھے, شیعہ مناظرہ بنا کر آئے. سوال کیا تھا؟ مولانا پیر قطبی نے سوال یہ کیا تھا، قرآن پاک میں ہے یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ اے نبی کافروں سے جہاد کرو اور منافقوں سے جہاد کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں سے جہاد کرو اور منافقوں سے جہاد. یہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں فرمایا. اچھا حضور نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ کیا کہ کافروں سے جہاد کیا اور منافقوں سے جہاد عمل کیا. تو اب مولانا پیر قطبی شاہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو ابو بکر کافر تھے، عمر کافر تھے، منافق تھے، سارے کافر. حضور کی وفات کے بعد حضرت علی نے اس آیت پر عمل کیوں نہیں کیا؟ حضور نے تو عمل کیا تھا کہ کافروں سے بھی جہاد کیا، منافقوں سے جہاد کیا، اور تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر اور یہ سارے صحابہ کافر اور منافق تھے. حضرت علی کو اس آیت پر عمل کر کے ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے تھا. یہ بنو قریظہ والے کون تھے؟ یہودی بھی تھے، منافق بھی تھے، لیکن منافقت وجہ تو منافقت تھی نا جہاد کی. یہ بنو قریظہ کہ اس کو سن کر مولوی شمولہ شیر کرے گا، انہوں نے کہا کہ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، لہٰذا میں ابھی سنوں گا. یہ ایک واقعہ ہے جو آپ نے سنایا، میں اس کی وضاحت کی. اچھا باقی آپ کا یہ سوال ہے کہ غلام حسین نجفی نے جو لکھا ہے کہ سورت بقرہ تبدیل ہو گئی، فلاں آیت تبدیل ہو گئی،
بڑا اشتہار
اور اشتہار چھاپا تھا، اس کے بارے میں آپ یہ یاد رکھیں کہ قرآن یہ باتیں صحیح ہیں کہ بعض آیتیں ایسی تھیں کہ جو اب قرآن میں نہیں ہیں، اب بخاری شریف میں اس کا ذکر ہے. یہ فرق سمجھیں، ایک ہے تحریف، ایک ہے تحریف، ایک ہے تنسیخ. یہ دو چیزیں. تنسیخ کہتے ہیں کہ وہ آیات کریمہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتارنے کے بعد خود منسوخ کر دیا، اس کو کہتے ہیں نسخ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی کچھ آیتیں ایسی اتاری اور بعد میں اس آیت کا حکم منسوخ کر دیا، یا بعض آیتوں کی تلاوت منسوخ کر دیا. اچھا یہ جس طرح آتا ہے تو سارے کا تو فخت وزیر بات، یہ رضوانی تو رضوانی فضری تو یہ آیت ہے، اور اسی طرح اور بھی کچھ آیتیں ہیں جو ان آیتوں کی طرح دوسری آیتیں تھیں اور جن کا اشرف و شیخ اجازانہ یا فرض کال من اللہ، یہ آیت ہے، اس کا حکم منسوخ ہے، اس کا حکم موجود ہے لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نسخ جو ہے، تنسیخ جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری، اس کو بدل دیا، اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ایک آیت کا حکم منسوخ کر دے، ایک آیت کا معنی منسوخ کر دے. تو نسخ کیا ہے؟ آیتوں میں نسخ ہوا ہے، یہ جو آیتیں ہیں تبدیلی والی، یہ نسخ کی آیتیں ہیں. اور تعریف کہتے ہیں کہ انسان آیت قرآن کو بدل دے، اس کو تعریف کرتے. تو شیعہ اس بات کا قائل ہے کہ ابو بکر و عمر نے بدل دیا. ابو بکر و عمر کا بدلنا تعریف ہے، اور آیات کا رسول اللہ کی زندگی میں وحی کے ذریعے حکم کا منسوخ ہونا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی اجازت ہے، اور پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس احکام ان احکامات کو منسوخ کر سکتے ہیں، اس کو حق پہنچتا ہے، یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں. لیکن قرآن پاک کی جو حفاظت ہے وہ اس معنی کر کے ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ خود جو تبدیل کر کے اصلی شکل میں لاتا ہے تو اس کو تبدیلی بھی کہا جا سکتا، وہ نسخ ہے، وہ تو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اور تحریف کا شیعہ کی ہے، تحریف کا قائل ہے کہ تحریف ہو گئی، قرآن ابو بکر نے بدل دیا، قرآن عمر نے بدل دیا، تو تحریف قرآن کا جو عقیدہ ہے وہ انا نحن نزلنا ذکرا وانا لہ لحافظون کے مطابق ہے، اور نسخ اس کے خلاف نہیں.
ویسے نسخ کے بارے میں یہ ہے کہ جب اللہ کا قرآن کے کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں تو نہ کہ بخیر منہا اور لکھ لایا ہے، ان سے بہتر یا اس جیسا کوئی اور آیت ہم نازل کرے یا حکم نازل کرتے. تو یہ سورت بقرہ کے بارے میں تو یا احزاب جو سورتیں ہیں یہ بہت بڑی بڑی تھی، تو اس بعض روایتوں میں کہ کافی ساری بڑی تھی، تو وہ جو ختم ہو گئی اب اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی اور
ہوں کہ اگر میری بات سنیں، اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے نا کہ ایک یعنی سورت ہو دس رکوعوں والی، اور اس دس رکوعوں والی سورت کا جو سارا مفہوم ہے وہ ایک سطر میں لے آئے اللہ تعالیٰ، تو اس کی مثل تو ہو گیا. یہ آیت کی حجم کا زیادہ اور کم ہونا تو کوئی بات نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو اس کی مثل لا سکتا ہے. تو آپ کو اس کا کیسے یقین آیا کہ بھی جو دس رکوع آپ بڑے تھے مثال کے طور پر زیادہ تھے، تو یہ گیارہ بارہ رکوع زیادہ تھے نا، کوئی اتنا لمبا تو نہیں، چھ سو بارہ والی سورت بکرا تو نہیں تھی نا. تو وہ جو آیتیں منسوخ ہوئی ہیں تو ان کے مثل یا ان کے بہتر وہ تو اسی صورت میں موجود ہے، اور اس کی وضاحت بخاری شریف میں آ گئی ہے تفصیل کے ساتھ. وہ تو علیحدہ کتابیں موجود ہوں تو میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ دیکھیے یہ اس کی مثل آیت آ گئی ہے، یہ اس کے برابر آ گئی ہے.
بہرحال یہ سوال باقی رہے اس پر باقاعدہ خلافت راشدہ میں اگر آپ تفصیل سے دیں وہ روایتیں جو غلام سے نجدی نے نقل کی ہیں جس کو پڑھ کر کے انسان یقیناً متاثر ہو جاتا ہے اس کے مکمل اور تفصیلی جواب.
اچھا ویسے میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ نے شاید خلافت راشدہ نہیں پڑھا, اس اشتہار کا جواب خلافت راشدہ میں تفصیل کے ساتھ مفتی عبد الستار صاحب خیر المدارس والوں نے دے دیا ہے. اگر کسی کو رسالے کی وہ عبارت یاد ہو تو وہ ابھی بھی بتا سکتا ہے, ورنہ رسالے میں وہ مضمون آ چکا ہے, اس پورے اشتہار کا جواب چل چکا ہے. مطلب اگر 6-7 مہینے پہلے یا سال پہلے اس کا جواب آ چکا ہے, مفتی عبد الستار صاحب نے خود لکھا خود ہمیں بھیجا اور رسالے میں چھپا, آپ کو بھی یاد ہوگا.
جی ہاں
جی
میرا نام شرزمان.
ہاں جی
یہ شیعہ مذہب کب سے شروع ہوا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ شیعہ جو ہیں وہ قرآن ہی پڑھتے ہیں, یہ بات صحیح ہے؟
شیعہ مذہب شروع ہوا عبداللہ بن سبا سے. عبداللہ بن سبا وہ شخص ہے کہ جس نے حضرت عثمان غنی کے خلاف منصوبہ بنایا, مصر میں بیٹھ کر 700 آدمی بھیجے, جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو آ کر شہید کیا. اس کا نام تھا عبداللہ بن سبا, نسل یہودی تھا. اس نے سب سے پہلے نعرہ لگایا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور ہر نبی کا ایک جانشین ہوتا ہے, جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی حضرت یوشع علیہ السلام تھے, اس طرح حضور علیہ السلام کے وصی حضرت علی ہیں. یعنی وصی کا معنی جس کو نبی وصی کر جائے کہ میرے بات تو ہے, اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے وصی حضرت یوشع علیہ السلام ہے, تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے وصی یوشع علیہ السلام ہے یوشع ہے, اسی طرح محمد رسول اللہ کے وصی حضرت علی ہے. یہ پہلا نعرہ عبداللہ بن سبا نے عثمان غنی کے دور میں لگایا, یہی سے شیعہ مذہب کا آغاز. اور دوسرا سوال, شیعہ قرآن حفظ نہیں کر سکتا؟ جو شیعہ سبھی ہو گالیاں دیتا ہو صحابہ کو وہ قرآن آج بھی حفظ نہیں کر سکتا, اس کا تجربہ کوئی آدمی کر کر دے گا. ہاں جی یہ ہے کہ بھئی ایک شیعہ کے ساتھ سنی یعنی لڑکی کا نکاح ہوا ہے, اس کا آنا جانا یا گھریلو تعلقات کے بارے میں کیا ہے؟ وہ جو نکاح ہوا شیعہ کے ساتھ سنی عورت کا, وہ نکاح نہیں ہوا, وہ سنی عورت کے ساتھ جو اس کا نکاح آپ کہتے ہیں, سنی شیعہ کافر ہے, کافر کے ساتھ نکاح جائز نہیں, اور یہ زنا ہو رہا ہے. اور سنی
نکاح کرنے میں رسم ہے, لڑکی شیعہ کی ہے, لڑکی جو رسم ہے
نہیں, لڑکی خود سنی ہے پھر تو ٹھیک ہے, لڑکا شیعہ ہے,
لڑکا بھی سنی ہے.
ہاں جی, وہ اس کو احتیاط کرنی چاہیے, وہ اس کے پاس نہ آئے, کیونکہ بطور شیعہ کے یعنی ایک شیعہ اور سنی جب میاں بیوی راضی تو کی کرے قاضی کہ میاں بیوی تو خود ہو گئے سنی پکے پکے, اگر وہ پکے پکے سنی ہے تو ان کو شیعہ کے ساتھ خواب کا باپ بھی ہے, احتیاط کرنی چاہیے, احترام کرنا چاہیے.
میرا نام
اچھا دوسرا ہے, وہ ٹھیک ہے بات, وہ سنی جو ہے ان کے پاس آئے جائے, میرا مطلب اپنی طبیعت میں انقباض تو رکھے نا. ایک باپ کافر بے شک آ گیا, کافر کے ساتھ کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے, لیکن اگر کافر اس کے گھر میں آ گیا ہے یا چلا گیا ہے تو اس میں تو کوئی کباب نہیں ہوتی. رسول اللہ کے گھر میں ابو سفیان اس وقت آ گیا تھا جس وقت یعنی وہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو لیکن بات یہ ہے کہ بھئی احتیاط کرنی چاہیے, احتراز اور احتیاط یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں. دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ ایک شیعہ ہے وہ صحابہ کرام کو برا نہیں کہتا اور وہ نماز شیعوں والی پڑھتا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ وہ لا علم ہے, بطور وہ شیعہ نہیں ہے, شیعہ کی طرح نماز پڑھنے والا بھی شیعہ نہیں ہوتا. شیعہ مذہب کی جو بنیاد ہے, بنیاد وہ صحابہ کی تکفیر پر ہے. اگر ابو بکر اور عمر اور عثمان ان کو حضرت علی کے ساتھ یہ ملایا جائے کہ ابو بکر عمر اور عثمان یہ تینوں جو ہیں ان کا حضرت علی سے تعلق ٹھیک تھا, یہ تعلق ٹھیک تھا صرف, پھر اتنی بات مانی جائے تو شیعہ مذہب نہیں رہتا. شیعہ مذہب کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کافر ہو اور علی صرف حق کا وارث ہو، بس یہ ہے شیعہ مذہب. اگر اس طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس طرح تو وہ ڈاکٹر موسیٰ موسوی نے اسلام شیعہ کتاب لکھی ہے، اس میں اس نے لکھا کہ شیعہ مذہب جو ہے یہ نہیں ہے جو آج کل خمینی کہتا، یہ شیعہ مذہب ہی نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا کہ شیعہ مذہب صرف یہ ہے کہ حضرت علی کو ابو بکر عمر سے بہتر مانا جائے، بس ابو بکر عمر کو برا نہ کہا جائے، یہ ہے شیعہ مذہب. لیکن ہم اس کی اس تحقیق کو کیسے مانیں کہ شیعہ مذہب جس جن کتابوں کو اپنی اساس مانتے ہیں وہ چار ہیں. کتنی کتابیں؟ چار. پہلی کتاب کا نام ہے الکافی. الکافی جو ہے اس کی تین آٹھ جلدیں ہیں. الکافی کے تین حصے ہیں. الجامع الکافی ایک کتاب کا نام ہے لیکن اس کے حصے تین ہیں. ایک پہلا حصہ اصول کافی، دوسرا حصہ فروع کافی، تیسرا حصہ روضۃ الکافی. یہ تین حصے ہیں. اصول کافی کی دو جلدیں ہیں، فروع کافی کی پانچ جلدیں ہیں، روضۃ الکافی کی ایک جلد ہے. اصول کافی شیعہ کے عقائد کی کتاب ہے، فروع کافی مسائل کی کتاب ہے، روضۃ الکافی بارہ اماموں کے حالات کی کتاب ہے. اچھا آج یہ جو اصول کافی ہے، پوری دنیا کا کوئی شیعہ ایسا نہیں جو اس اصول کافی کا منکر ہو، کوئی شیعہ بھی. وہ جو آپ کے نماز پڑھتا ہے شیعہ والی، اس سے بھی آپ پوچھیں تو اس کے گھر میں بھی اصول کافی ہوگی، نہیں ہوگی تو وہ کہے گا اصول کافی پر میرا ایمان. اور جب اصول کافی پر اس کا ایمان ہے تو وہ کبھی بھی ابو بکر عمر کی تعریف نہیں کر سکتا. اس لیے کہ شیعہ مذہب کی چار بنیادی کتابیں اصول یہ کافی، عبداللہ یاذر الفقی، الاستبصار اور تہذیب الاحکام، یہ چار کتابیں شیعہ مذہب. یہ اسی طرح جس طرح مسلمانوں کی کتاب بخاری شریف ہے، ترمذی ہے، مسلم ہے. اب ترمذی، مسلم، بخاری، ابو داؤد، نسائی، ان چھ کتابوں سے میں اور آپ تو منحرف نہیں ہو سکتے نا. کیوں ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح شیعہ ان چار کتابوں سے منحرف نہیں ہو سکتا. اور ان چار کتابوں میں اصول کافی میں لکھا ہے کہ 144,000 سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، تین آدمی یا ایک روایت میں کہ چار آدمی مسلمان تھے، باقی سارے اصول کافی میں. اصول کافی میں ہے کہ قرآن پاک 17,000 آیتوں والا تھا، اصلی قرآن وہ تھا، یہ اصلی چیز ہے. اچھا یہ اصول کافی کا جو آدمی منکر ہے وہ شیعہ نہیں ہوتا. تو جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، شیعہ نے علی میں سے اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ اصول کافی کا قائل ہے تو تب شیعہ ہے، ورنہ وہ شیعہ ہی نہیں ہے. وہ ویسے تکیہ کر کے اگر آپ کو کہتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں. اس سے وضاحت طلب کی جائے گی کہ تو کہتا کہ میں ابو بکر برا نہیں کہتا، اصول کافی کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے، خمینی کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے، کہ بارے میں باقی اماموں کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے. اگر وہ کہے کہ میرے امام ہیں تو پھر تو وہ ان کا قائل ہوا، تو تکیہ اس نے کیا آپ کے لیے. اگر وہ کہے کہ میں ان کو نہیں مانتا تو پھر وہ شیعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے چلو. ان کی بات سن کر، ہاں جی
ہاں، ایک سنی لڑکی کی شیعہ لڑکے کو، شیعہ لڑکے کی بہن شیعہ تھی، وہ سنی لڑکے کو دیکھ سکتے ہیں. ابھی ان کو بتایا کہ ہمارا اسلام کا نکاح ہوا نہیں، کیونکہ شیعہ نکاح ہو نہیں سکتا ہے. لیکن اس وقت جب ان کا نکاح ہوا تھا، اس کے تھوڑے طور پر نکاح وغیرہ کرایا گیا. لیکن ابھی جو شیعہ ہے نا، وہ کہتے ہیں آپ ہمارے نہیں جانے ہیں، لیکن ہم بھی کسی آپ کو نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ کو طاقت رجوع کرنے کا آپ کیا کر دیں تو ہم عدالت رجوع کر کے آپ کو سر نہیں دیں. ابھی یہ دونوں جو رشتے ہیں نا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں.
تو یہ ہے کہ جو شیعہ، جو سنی ہے، جن کی لڑکی سنی ہے اور آدمی ان کا شیعہ ہے، ان کو کہے کہ لڑکی رخصت نہ کرے. ٹھیک ہے، رخصت نہیں ہوئی گا ابھی. اچھا اب نہیں ہوئی تو اب چاہیے یہ کہ علماء کا، جس پاکستان کے بڑے بڑے چار پانچ علماء کا فتوا حاصل کرے کہ اس طرح لڑکی کا نکاح شیعہ سب ہوا، اور یہ صورتحال ہے، آپ ہمیں فتوا دیں. وہ فتوا دے دیں گے کہ شیعہ کافر ہے، وہ فتوا عدالت میں پیش کر کے خلا کرا لیں، فسخ میں نکاح فسخ عدالت کر دے گی، بس آنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. ویسے آپ لڑکی کا نکاح اور کر سکتے ہیں اور جگہ، کوئی پرابلم نہیں، عدالت بھی کچھ نہیں کہتا.
یہ پنجاب میں یہ سنی اور شیعہ آپس میں
وہ بہت تھوڑی جگہوں پر ہے، پرانی بات ہے، آج کل نہیں ہے، آج کل ایسا نہیں.
خواجہ بھی بولتے ہیں ہم بھی شیعہ ہیں، کیا ہے بس
وہ کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا تیز ہو جائیں نا، انشاءاللہ یہ کام ہے پنجاب والوں سے بھی رکوا دیں گے آپ کے ذریعے.
اگر میں اپنے سوال کیا مسلم نے، جنہوں نے پہلے آپ سے سوال کیا ہے، اس نے مسلم نے
کیا کیا آپ نے
بولا کہ بھائی یہ تو ہم یہ کوٹا رکھتے ہیں، اس کی مطلب یہ ملازمت دیں گے اور یہ کریں گے، اس نے مطمئن
نہیں. نہیں وہ آپ کا مطمئن نہ ہوا تو ضروری نہیں ہے ہمارے لیے.
کیا بتایا ایران کے لوگ جو ہے، ایران شیعہ کافر ہے، یہ تو پھر مختصر ہے. اس کے اگر وہ جو کتابیں کی چھپی ہے پاکستان میں، یہ پاکستان گورنمنٹ وہ کہتی ہے بند کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے.
کم از کم اس ٹائم شیعہ پاکستانی
کتابیں بند کرنے کی بات نہیں نا. آپ نے دوسرا مطالبہ تو سنے نہیں کہ جس نے کتابیں لکھی ہیں جنہوں نے کتابیں پھیلائی ہیں ان کو سزائے موت دو. سزائے موت سے تو آپ مطمئن ہیں نا
بابا؟ رب تو جا رہی ہے نا.
کیا
رب تو جا رہی ہے نا؟ کتابیں رب تو جائیں گے ملا اس کے پاس دیں گے. رب تو جا رہی ہے.
رب کیسے جا رہی ہے؟ جو کتاب چھاپے گا پھانسی چل جائے گا.
شیعہ تو بنیاد تو ختم.
میں کہتا ہوں کہ میری بات سنیں. ہم یہ تو ہمارا مطالبہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان سے شیعہ کو ہم نے نکالنا ہے. ابھی یہ مطالبہ نہیں شروع کیا ہم نے اور نہ اس کی ضرورت ہے.
بات یہ
کیا
کہ شیعہ
پہلے جو پہلی دو باتیں ہیں نا وہ ہمیں پہلے منوا لے دیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا. پھر بعد میں ان کو نکالنے کی بھی تاریخ بنائے. اللہ کے بدلے جو بات ہو رہی ہے وہ تو ہونے دو نا. صحابہ کی گستاخی جو ہے وہ تو ختم ہو. جنہوں نے نکال دیا تو سرائے موت ہو. بعد میں اگر آگے آپ بڑھ گئے اور میں اور آپ طاقتور زیادہ ہوئے تو پھر ان کو نکال بھی دیں گے. وہ نکالنے کا تو مطالبہ ختم ہے. بت والے نے مرزائیوں کے لیے بھی نہیں کیا. کہ کیا ہے میری بات سنو. بت میں تو میں بھی نہیں ہوں. میں نہیں چاہتا کہ پاکستان میں شیعہ رہے. میرا بھائی بات سنو. پاکستان میں یوں ہندو رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ شیخ رہتا ہے اور عیسائی رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ اردو کیوں نہیں نکالتے؟ میں کہتا ہوں میری بات سنے. یہی بات کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ان کو مسلمان کافر تو قرار دلوائے نا پہلے. یہ بات تو بات کی ہے کہ ان کو نکالنا ہے.
میرا نام محمد نیاز ہے. میرا سوال یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ بھائی شیعہ اہل قبلہ ہے.
اچھا
تو حالانکہ ایران سے بھی اور باقی ملکوں سے بھی شیعہ جو ہے سنیوں سے زیادہ بیت اللہ جاتے ہیں. تو زیادہ آپ اس کو
زیادہ کیسے جاتے ہیں ایران؟ ایران میری بات سنو نا. ایران کے اندر یعنی سنیوں سے زیادہ کیسے شیعہ حج پر جاتے ہیں؟ اس لیے کہ 35 لاکھ آدمی نے اس دفعہ حج کیا. 35 لاکھ میں سے 1,60,000 شیعہ ہیں. زیادہ کیسے ہوئے؟ پاکستان کے اندر 1,97,000 آدمیوں نے اس دفعہ حج کیا. ان میں سے 1,800 آدمی شیعہ تھے صرف پاکستان میں. یہ اس دفعہ کی تازہ رپورٹ ہے. زیادہ کیسے ہوئے؟
علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ جس کو اہل قبلہ ہیں
جو اہل قبلہ تو پھر قادیانی بھی ہے. مرغی نہیں کہا اہل قبلہ. ان کا بھی تو قبلہ وہی ہے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں قادیانیوں کے بارے میں؟ سیدھی بات ہے نا. جو اہل قبلہ کی بات کرتا ہے اس کو کہو کہ قادیانیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو اہل قبلہ ہے. سارے محمد صاحب اصل بات یہ ہے کہ جو شخص شیعہ کو جو کافر ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ قرآن و سنت کی وجہ سے کہتے ہیں. قرآن اور سنت. قرآن پاک کی تعریف کا قائل ہے شیعہ. شیعہ کہتا ہے کہ قرآن بدل دیا گیا ہے. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن بدل دیا گیا ہے وہ کافر ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اور جو کافر کو مسلمان کہے وہ کیا ہے؟ ایک کافر ہے قادیانی مطلب کافر ہے. قادیانی کو قادیانی مسلمان کہتا تو کیا ہوگا؟ کافر ہوگا. بڑی موٹی سی بات ہے. دوسری بات ہے کہ قرآن پاک میں نے رات بھی پشین میں یہ کہا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. قرآن کہتا ہے کہ جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ. یہ عرب کے کافروں کی بات ہے کہ ایمان لاؤ. تو وہ کہتے ہیں کیسا ایمان لائے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کما آمَنَ النَّاسُ جیسے صحابہ ایمان لائے. تو آگے سے وہ جواب دیتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء. کیا ہم بے وقوف جیسا ایمان لائے؟ تو گویا کہ صحابہ کرام کو انہوں نے بے وقوف کہا. تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء. کہ جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا وہ خود بے وقوف ہے. تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ کو بے وقوف نہ کہو یہ غلط مطلب ہے. یہ نہیں کہا. یہ کہا کہ جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا وہ بے وقوف ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ جو لفظ صحابہ کے خلاف عرب کے کافروں نے استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ ان کے لیے استعمال کیا. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک کی اس استدلال اس سے میں آیت سے میں استدلال کرتا ہوں. دلالت الناس کے طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی جو شخص صحابہ کے خلاف جو لفظ استعمال کرتا ہے اس کے خلاف وہی لفظ استعمال کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے شیعہ نے دیکھو نا عرب کے کافروں نے صحابہ کو بے وقوف کہا. اللہ نے جواب ان کو بے وقوف کہا. اب شیعہ نے صحابہ کو کافر کہا تو اب صحابہ کو جو کافر کہے گا اس کو اللہ کی صفت پر عمل کریں گے کہ اس کو کافر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے صحابہ کو بے وقوع کہا اس کو بے وقوع کہا تو ہم بھی جو جس نے صحابہ کو کافر کہا اس کو کافر کہیں گے جو صحابہ کو منافق کہے گا اس کو منافق کہیں گے جو صحابہ کو ابلیس کہے گا اس کو ابلیس کہیں گے جو صحابہ کو مرتد کہے گا اس کو مرتد کہیں گے کہ گویا کہ یہ جو صحابہ کرام کے برا کہنے والے کو ہم برا کہتے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے یہ قرآن کی وجہ سے کہتے ہیں قرآن نے کہا ہے تو اب قرآن پاک سے یہ دلیل میں نے دیا ہے راولپنڈی کے ایک بڑے جلسے میں شیخ الحدیث صاحب نے کھڑا کر کہا تھا کہ شیعہ کو کافر قرآن سے ثابت کرو تو جب میں نے اس آیت سے استدلال کیا تو اس نے کہا کہ میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ شیعہ واقعی کافر ہے اب بات یہ ہے کہ ایک کافر ہے اس کافر کو مسلمان کہنا یہ کفر ہے یہ مسلم عقیدہ ہے اجماع امت کا اجماع امت ہے اس پر پوری امت کا اجماع ہے شرح قائد اگر آپ عالم ہیں یقیناً تو شرح قائد آپ نے پڑھی ہوگی تو شرح قائد میں یہ اصول ہے کہ کافر کو کافر کہنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کافر کو مسلمان کہنے سے خود بخود عالمی کافر ہو جاتا ہے یہ اصول علم میں کلام کا اصول ہے لا شعوری اور بات ہے ایک آدمی علم نہیں ہے معلومات نہیں ہے وہ اور بات وہ کافر نہیں ہوتا
کو معلوم نہیں ہے یہ چیز
بھائی جو نہیں معلوم اسی کے لیے نعرہ لگ رہا ہے جس کو معلوم ہے اس کے لیے لگ رہا ہے اس کے جو نہیں معلوم اس کے لیے نہیں لگ رہا ہے اسی لیے میں اپنے سارے ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی آپ مثال کے طور پر میرے ساتھ جلوس میں جا رہے ہیں تو جس بستی میں آپ نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں پہلے شیعہ کا کفر تو وہاں شیعہ کے کافر کا نعرہ مت لگاؤ کوئی ضرورت نہیں نعرہ لگانے کی ایک بستی والوں کو پتہ نہیں شیعہ کافر ہے یا مسلمان ہے آپ وہاں کافر کافر کا نعرہ لگاؤ اس کی ضرورت نہیں کافر کافر کا نعرہ پہلے دلائل کے ساتھ پہلے پھر دلائل بتاؤ شیعہ کے یہ ہے شیعہ کے عقائد یہ ہے یہ کفر پھر نعرہ لگاؤ
یہ عبدالباری کمال سے لوگ لائی ہاں تو ایک مختصر سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ شیعہ جب مردار ہوتا ہے تو اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے اس کی عقائد کہاں تک ہے جو سوال عبدالرحیم ساجد صوبائی خادم سپاہی صحابہ سوبن وہ کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ خلفاء راشدین کے ایام سرکار کے سفر منائے جائیں سرکار کے سفر چٹھی کی جائے یہ تو تفصیل سے تفصیل بھی جاتے ایام خلفاء پر جلوس نکالنا بھی دی جاتے یہ دوسرا سوال اور تیسرا سوال
پہلے ایک سوال کا جواب لے لیں نا اس طرح تفصیل آپ نے ہاتھ پر لکھے ہوئے ہیں میرے کو نہیں لکھے ہوئے پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ بھئی صحابہ کو تبرہ کرنے والے کی شکل بدل جاتی ہے اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس کے سینکڑوں واقعات ہیں ایک واقعہ نہیں ہے سینکڑوں واقعات ہیں کہ جن واقعات میں جس آدمی نے صحابہ کی گستاخی کی اس کی شکل بدل دی یہ اس کے سینکڑوں واقعات موجود ہیں مطلب میرے ذہن میں بھی 10-15 واقعات اس وقت بھی موجود ہیں لیکن اس کا ٹائم نہیں ہے بعد میں آپ کو علیحدہ بتایا جا سکتا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے مطلب یہ تصدیق شدہ بات ہے جو صحابہ کو گالی دیتا ہے اس کی شکل بدل جاتی ہے اچھا اور اس کے علاوہ یہ جو دوسرا سوال آپ نے کیا خلفاء راشدین کے ایام کا جو مسئلہ ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ بات کہ خلفاء راشدین کو کے ایام کو منانا منانے کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ یا عام مروجہ ہے منانے کا مقصد یہ ہے کہ خلفاء راشدین کا جو یوم شہادت ہے اس دن یا اس کے آگے پیچھے ان کے کارناموں کو نمایاں کیا جائے اس لیے کہ ہمارا جو مخالف ہے اس لیے حضرت حسین کی شہادت کے دن کی آڑ لے کر پورے 10 دن صحابہ کو گالیاں دیتا ہے یعنی 9-10 محرم کی وجہ سے نا یہ 10 محرم شہادت ہم نے یہ ایام کا درمیان میں کہ ایام نہ بناؤ اور اس کی پورا سال نہ ابو بکر کا کسی کو پتہ چلا نہ عمر فاروق کا پتہ چلا نہ عثمان غنی کا نہ حضرت معاویہ کا پتہ چلا اس لیے اس کفر کا مقابلہ کرنا ضروری ہے کہ جس طرح کے کفر میں حربہ استعمال کیا اس طرح حربہ استعمال کرنا چاہیے اور یہ ایام جو منانا ہے ایام منانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بھائی ان کے لیے کوئی مخصوص طریقہ اپنایا جائے جس دن ان کی شہادت ہے اس دن بھی اس کے آگے پیچھے بھی 2 دن بعد 2 دن پہلے یہ کیا جائے یہ جو جلوس نکالتی ہے صبح صحابہ یوم فاروق اعظم پر یا یوم شریف اکبر پر یہ جلوس ہمارا اس کو عبادت سمجھ کر ہم نہیں نکالتے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ثواب ہے یا یہ نہیں کہتے کہ اس جلوس کو نکالنے سے کوئی اسلام اور شریعت کا یعنی اقدہ حل ہو جاتا ہے یہ بات نہیں ہے پہلے یہ بات یاد رکھیں مزدور جلوس نکالتے ہیں مزدور نکالتے ہیں جلوس مزدور نکالتے ہیں اس کو آپ نہیں کہتے کہ یہ بدعت ہے کسان جلوس نکالتے ہیں اس کو بھی ویرا نہیں کہتے، یہ قلم چھوڑ ہڑتال کرتے ہیں، کلرک جلوس نکالتے ہیں اپنے مطالبات کے لیے، اس کو بھی آپ نہیں کہتے. تو یہ جو حضرت ابو بکر عمر فاروق کے نام پر جلوس ہے، یہ جلوس عبادت کا نہیں ہے، یہ مطالبات کا جلوس ہے. ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ ابو بکر اور عمر کے کارنامے ذریعے ٹیلی ویژن میں نمایاں کیے جائیں، یہ ہمارا مطالبہ ہے. گورنمنٹ مطالبہ مان لے، جلوس ختم. جیسا کہ اس دفعہ ہوا کہ پاکستان کے دو شہروں میں ایسا ہوا کہ ہم نے جلوس نہیں نکالا، اگر یہ عبادت ہوتا تو نکالتے، عبادت ختم نہیں ہو سکتی. سرگودا کے اندر ایسے ہوا کہ ساری 80 تنظیموں نے کہا کہ ہم شہر بند کرتے ہیں، ڈی سی ایس پی نے کہا میں چھٹی کرتا ہوں، ہمارے لوگوں نے جلوس نہیں نکالا. اچھا اگر یہ عبادت ہوتی تو وہاں بھی نکالتے. اچھا مانسہرا کے اندر ایسے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ شیعہ 10 محرم کا جلوس میں نکالے، ہم یکم کا نہیں نکالتے، تو شیعہ نے لکھ کر دے دیا ہم نہیں نکالتے، انہوں نے یکم کا نہیں نکالا، انہوں نے 10 کا نہیں نکالا. تو اصل بات تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ آخر شیعہ اس سٹیج پر آ جائے کہیں کہ میں 10 کا نہیں نکالتا، تو ہم کہیں ہم یکم کا نہیں نکالتے. تو یہ تو اصل میں ضد کا جلوس ہے، مطالبات کا جلوس ہے، کوئی سلام کا یا عبادت کا جلوس ہی نہیں.
ایک سوال الگ کرتے ہیں، جو مولوی صاحبان ہوتے ہیں کبھی کہتے ہیں فلانہ کافر ہے، کبھی کہتے ہیں فلانہ کافر ہے، اب اگر شیعوں کو بھی کافر قرار دیا جائے
اس کو پہلے شروع کرتا ہے،
سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحبان کا کام بھی یہ کہ لوگوں کو کافر قرار دیکھیں. کچھ مولوی اٹھتے ہیں کہتے ہیں تو سنسا والا کافر ہے، کوئی کہتا ہے وہ نشان کے پارٹی والے کافر ہے، کوئی تو اب سپاہی صاحبہ والے ہوتے ہیں کہ شیعہ کافر ہے. تو اب دنیا میں سب کافر ہی کافر ہو گئے، مسلمان تو رہے نہیں گئے.
اس بارے میں ساری جب آتے ہیں تو خامے آئے ہیں ہمارا پاکستان بہ جائے گا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی مولوی لوگ کافر ہی بنا رہے ہیں، مولوی کافر کسی کو بناتے نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں بنایا کبھی، مولوی تو کافر تو لوگ بنتے خود، مولوی صرف بتاتا ہے کہ یہ کافر ہے، میرے خود یہ کافر بنتا تو آدمی خود ہی ہے نا، تو اپنے اعمال سے کافر بن گیا. تو مولوی کا یہ جرم ہے کہ اس نے لوگوں کو بتا دیا کبھی یہ کافر بن گیا. اچھا اب نشاندہی کرنا، نشاندہی تو بری بات نہیں ہے نا، ہم نے تو نشاندہی کیا ہے. اچھا اب یہ جو قوانین ہے، ہم اگر دین اور اسلام کے فتوے کی بات کرتے ہیں تو یہ سیاسی جماعتوں کو لیے کافر بنا دیا، تو ان سے پوچھو تم نے کیا رنگ دکھایا ہے، تم آپس میں کہاں ایک ہو، کبھی کمتواری حکومت بدلتی ہے، کبھی ممبر بک جاتا ہے، کبھی وزیر بک جاتا ہے، کبھی جناب علی پیسہ لے کر بک گیا، کبھی حکومت بک گئی، کبھی سیاستدان بک گیا، یا آپ کے بلوچستان کی حکومت میں کتنا سوال آ رہا ہے، کیا ممبر لے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تم ممبر پیسہ لے رہا ہے کہ دولت اٹھا رہا ہے، ٹھیکے دے رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، سب کچھ لے رہا ہے. مولوی نے تو اگر بتا ہی دیا ہے تو یہ بھائی یہ کافر بن گیا ہے، دیکھ لو ان کو یہ بنا ہوا ہے، ہم نے بھی ہمیں تو بتا رہے ہیں صرف یہ کافر ہے. مولوی کبھی کسی کو کافر نہیں بناتا، بتاتا ہے، بتانا اس کا فرق ہے.
کس کو
جس کا عقیدہ غلط ہوگا وہ کافر ہوگا، وہ کافر تو بنے گا اپنے عقیدے کی بنیاد پر، ہم تو صرف بتائیں گے کہ یہ لوگوں کو غلط فہمی نہ رہے، بتائیں گے کافر.
اگر وہ یہاں پہ سیاسی چالو جماعت علماء اسلام ہو یا پشتونخوا والے نا، ان کے اپنے مفاد کے لیے وہ یہ کہیں کہ بھائی یہ پشتونخوا والا کافر ہو گئے یا عوامی نیشنل پارٹی والا کافر ہو گئے نا، مگر ان کے کفر کے یہ صرف کہ وہ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تعلیم کے علاوہ وہ لوگ کالج میں کوئی چیکنگ کر رہے ہیں، چیکنگ کے علاوہ وہ لوگ کوئی ایسے پکنک بنا رہے تھے، کوئی پروگرام بنا دیتے تو تاکہ اس میں کوئی میوزک کا پروگرام ہو جائے نا، کہ کافر لوگ کو کوئی تاکہ میوزک کریے. حالانکہ ایک رقم دیا جو ہمارے ہوتے ہیں ناچنا وہ جو بولتے ہیں نا رقص جس کو بدل آتا ہے وہ جو ہے نا، تو یہ تو مطلب کافی کام ہے، جو کوئی تعلیم حاصل کر ان کے گھر چل جاتے دروازہ کٹ کر کے ان کو بھائی یہ نہیں تو تعلیم کیسے نہیں کرا کافر بنے گا. اس وجہ سے یہ
مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر ہے، جب یہ تو میں اسلام کا پختونخوا کے ہے پختونخوا کا ان سے یہ اور بات ہے، ہم اس کو انٹرفیئر نہیں کرتے، ان سے مداخلت نہیں کرتے. تو یہ ناچنے گانے سے آدمی کافر بھی نہیں ہوتا، فاسق و فاجر ہوتا
ہے، ہاں
یہ فاسق و فاجر ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا. ہاں جی اصل بات یہ ہے کہ ہمارا اصل مقاصد آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے کہ ہمارا اصل مقصد ہے کیا. ہمارا اصل مقصد ہے کہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں نظام خلافت رائج کیا جائے، یہ اصل مقصد رہا ہے. اور نظام جب ایشیا کافر بھی ہو جائیں گے تو پھر نظام خلافت لانے کے لیے کام کریں گے. تو شیعہ کو کافر قرار دینا ہماری اصل منگل نہیں ہے، ہم شیعہ کو اس کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، اس لیے ان کو کافر ڈکلیئر کرا ہے. اور ہمارا مقصد قرآن و سنت کا یا نظام خلافت کا یا اس کے لیے جدوجہد کریں.
جماعت
اصل میں ہماری دعوت عام ہے کہ جو شخص اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے اور ہمارے پروگرام سے متفق ہے، ہماری جماعت میں آ سکتا ہے. چنانچہ ہماری جماعت میں پشاور کے اندر ولی خان کی جماعت کے لوگ بھی آئے ہیں، اور لاہور میں بریلوی جماعت کے لوگ بھی آئے ہیں، اعلی حدیث بھی آئے ہیں، اور کچھ اور جماعتوں کے لوگ بھی. دیکھو نا، اب ہم نے ناموں سے صحابہ کا جو بل پیش کیا ہے، اس بل کے اندر 8 ممبر قومی اسمبلی کے، اس میں پیپل پارٹی کے انہوں نے دستخط کیے ہیں، اور اس بل میں 12 مسلم لیگ کے ارکان نے دستخط کیے ہیں. اس بل پر جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، اہل حدیث، بریلوی علماء، انہوں نے دستخط کیا ہے، جماعت اسلامی نے کیا ہے، سب نے کیا ہے. تو اسی طرح سب تو ہماری تو سپاہ صحابہ کی دعوت تو عام ہے، ہمارے پروگرام سے متفق ہوں اور اہل سنت والجماعت ہو، وہ ہمارے ساتھ آ سکتا ہے.
یہ جو شخص صحابہ کی تعلیم کرے، صحابہ کی تعلیم کا منتخب ہو، اسے کافر کہا جاتا ہے. تو مجدی کے صاحب کے بارے میں، مجدی صاحب کے بارے میں ان کی کتابوں کے حوالے دے کر کے علماء حضرات یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عثمان غنی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے دیگر صحابہ اکرام کی تعلیم کی ہے، اس بارے میں بھی وہ رکھے ہیں.
بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو شخص صحابہ کرام کو کافر کہے وہ کافر ہوتا ہے. یہ مسئلہ ہے آپ کے ذہن. جو صحابہ کرام پر کسی تاریخی حوالے سے ان پر تنقید کرے وہ کافر نہیں ہوتا، وہ فاسق و فاجر ہوتا ہے. تو مودودی صاحب کو ان تحریروں کی بنیاد پر ہم فاسق و فاجر سمجھتے ہیں، پہلے بھی سمجھتے تھے، آج بھی سمجھتے ہیں. انہوں نے ان پر تنقید کی ہے تاریخی حوالے سے.
تو موجودہ جماعت اسلامی کے جو ذمہ دار افراد ہیں،
اچھا وہ جو ذمہ دار افراد ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے، قاضی حسین احمد سے، انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ ساری عبارتیں کتابوں سے نکال دی ہیں جو نئے ایڈیشن چلے ہیں، ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے جو موجودی صاحب کا تھا، ہم ان باتوں کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں. قاضی حسین احمد نے میرے سامنے انکار کیا کہ ہم کسی صحابی کی توہین ہم بھی برداشت نہیں کرتے، بلکہ وہ عبارتیں جو نئے ایڈیشن چھپا ہے خلافت الملوک کا، اس میں اس وقت عثمان کو خان والا لفظ ہی کوئی نہیں ہے، وہ قاضی حسین احمد نے نکال دیا. اور بات کروں،
میں نے نام قتل تو ہم تو امام اعظم کے
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں آپ کی بات کروں آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر، جو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ کافر. تو خمینی نے ابو بکر کو قرآن کا دشمن کہا، قرآن کا جو دشمن ہوتا ہے وہ صحابی نہیں ہوتا. تو اس لیے اس اعلان کی بنیاد پر بھی شیعہ کافر، کوئی شیعہ ابو بکر صدیق کو صحابی نہیں مانتا، کافر وہ تو کافر کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں.
جی امام صاحب کی کس کتاب میں لکھا؟ میں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں آپ کو بتا دوں گا، میرے ذہن میں یہ ان کا اصول ہے، یہ مسند ابو حنیفہ میں ہے.